بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد چند آداب ایسے جن کا لحاظ بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ رکھنا مناسب یا واجب ہے بڑوں کو بھی بہت نازک مزاج نہ ہونا چاہیے کہ بات بات میں بگڑا کریں بات بات پہ جھینکا کریں یہ یقینی بات ہے کہ جیسے دوسرے آپ سے بدتمیزی کرتے ہیں آپ اگر اپنے بڑوں کے ساتھ رہو تو تم سے بھی بدتمیزیاں ہوا کریں یہ سمجھ کر کچھ تسامح بھی کیا کرو یعنی صرف نظر کریں ہر وقت روک ٹوک نہ کریں اور ایک دو بار نرمی سے سمجھا دو جب اس سے کام نہ چلے تو مخاطب کی مصلحت کی نیت سے تندی اور درشتی کا بھی مذاقہ نہیں یعنی پھر جب بار بار نرمی سے سمجھانے سے چھوٹا باز نہ آئے تو پھر اس سے کسی قدر سختی کے ساتھ بھی کہنے میں حرج نہیں اگر تم نے بالکل تحمل نہ کیا تو صبر کی فضیلت سے ہمیشہ محروم رہے اور جب تم نے خدا کو بڑا بنایا ہے تو ہر طرح کے لوگ تمہاری طرف رجوع کریں گے اس میں مختلف طبیعتوں کے مختلف عقلوں کے لوگ ہوتے ہیں ایک ہی تاریخ میں سب یکساں ہو جائیں گے حدیث پاک میں ہے وہ مومن جو لوگوں میں رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے وہ بہتر ہے اس مومن سے جو ایسا نہیں کرتا یعنی صبر نہیں کرتا جس شخص کی نسبت تم کو قرائن سے یقین ہو کہ تمہارے کہنے کو ہرگز نہ ٹالے گا یعنی مروت میں ضرور عمل کرے گا تو اس سے کسی ایسی چیز کی فرمائش نہ کرو جو شرعاً واجب نہیں تاکہ اس پر بوجھ نہ بنے کہ مروت میں وہ انکار نہ کر سکے اور وہ فرمائش پوری کرنا بوجھ ہو جائے اس کے لیے تو ایسی چیز جائز نہیں ہے ایسی فرمائش جائز نہیں ہے کہ وہ مروت میں بوجھ اٹھائے اگر بغیر فرمائش کے کوئی مالی یا بدنی خدمت کرے تب بھی اس کا لحاظ رکھو کہ اس کی راحت یا مصلحت میں گنجائش سے زیادہ اس کا ہدیہ مت دو اگر وہ تمہاری دعوت کرے بہت سے کھانے پکانے مت دو اور ہمراہی میں بہت سے آدمیوں کی دعوت یعنی بہت سے آدمیوں کو مت لے کر جاؤ کہ وہ سب مل کر جا کے کھائیں اگر کسی شخص پر جان کر ناخوش ہونا پڑے یا اتفاقاً ایسا ہو جائے تو دوسرے وقت اس کا دل خوش کر دو اور اگر واقعی تم سے زیادتی ہو گئی ہے تو بے تکلف اس سے معذرت کر کے اپنی زیادتی کی معافی مانگ لو عار مت کرو قیامت میں وہ اور تم برابر ہو گئے ہیں بہشتی زیور میں تقریبات کے اندر عورتوں کا جانا اور ان کا جمع ہونا اور اس میں جو گناہ ہوتے ہیں ان کا بیان ہے بعضی بیویوں کے سیانے لڑکے یعنی بڑے ہو گئے عقل مند ہو گئے دس دس بارہ بارہ برس کی عمر کے اندر گھسے چلے جاتے ہیں اور مروت میں ان سے کچھ نہیں کہا جاتا آمنا سامنا ہو جاتا ہے یہ پچیسواں گناہ ہوا کیونکہ شریعت کے مقابلے میں کسی کی مروت کرنا گناہ ہے اور لڑکا جب سیانہ ہو جایا کرے تو اسے پردے کرنے کا حکم ہے اب کھانے کے وقت اس قدر طوفان مچتا ہے کہ ایک ایک بیوی چار چار توفیلیوں کو ساتھ لاتی ہے یعنی جس کی دعوت ہو صرف اس کو جانا چاہیے لیکن اپنے ساتھ میں کسی کو لے جاتے ہیں تو ان کو خوب بھر بھر کے دیتی ہے اور گھر والے کے مال یا آبرو کی کچھ پرواہ نہیں کرتی یہ چھبیسواں گناہ ہوا اب فراغت کرنے کے بعد جب گھر جانے کو ہوتی ہیں کہاروں کی آواز سن کر یاجوج ماجوج کی طرح دوڑتی ہیں کہ ایک پر دوسری دوسری پر تیسری غرض سب دروازے میں جا لپٹتی ہیں کہ پہلے میں ہی سوار ہوں اکثر اوقات کہار ابھی ہٹنے بھی نہیں پاتے اچھی طرح سامنا ہو جاتا ہے یعنی مردوں سے سامنا ہو جاتا ہے یہ ستائیسواں گناہ ہے اس زمانے میں ڈولی اور کہار تو نہیں ہے لیکن یقیناً اپنے لوگوں گھر والوں کو لوگ لینے آتے ہیں گاڑی میں یا جیسے بھی تو مرد عورتوں کے دروازے پر آ کے ان کو پکارتے ہیں اور عورتیں جا جا کر دیکھتی ہیں اس طرح مردوں کا سامنا ہوتا ہے تو یہ گناہ ہو گیا ستائیسواں گناہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے نامحرموں کے سامنے آنا ان سے بے پردہ ہو جانا کبھی کبھی ایک ایک ڈولی پر دو دو لگ گئیں اور کہاروں کو نہیں بتایا کہ ایک پیسہ کہیں اور نہ دینا پڑے یہ اٹھائیسواں گناہ ہے پھر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو بلا دلیل کسی کو تہمت لگانا بلکہ کبھی کبھی اس پر سختی کرنا کہ اکثر شادیوں میں ایسا ہوتا ہے، یہ 29واں گناہ ہوا۔ پھر اکثر تقریب والے گھر کے مرد بے احتیاطی اور جلدی میں محض جھانکنے اور تاکنے کے لیے بالکل دروازے میں گھر کے روبرو آ کھڑے ہوتے ہیں اور بہتوں پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر کسی نے منہ پھیر لیا، کوئی کسی کی آڑ میں ہو گئی، کسی نے ذرا سر نیچا کر لیا، بس یہ پردہ ہو گیا۔ اچھی خاصی سامنے بیٹھی رہتی ہیں۔ یہ 30واں گناہ ہوا۔ پھر دولہا کی زیارت اور بارات کے تماشے کو دیکھنا فرض اور تبرک سمجھتی ہیں۔ جس طرح عورت کو اپنا بدن غیر مرد کو دکھلانا جائز نہیں، اسی طرح بلا ضرورت غیر مرد کو دیکھنا بھی منع ہے۔ یہ 31واں گناہ ہوا۔ پھر گھر لوٹ آنے کے بعد کئی کئی روز تک آنے والی بیویوں میں اور تقریب والے کی کاروائیوں میں جو عیب نکالے جاتے ہیں اور کیڑے ڈالے جاتے ہیں، یہ 32واں گناہ ہوا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی خرابیاں اور گناہ کی باتیں عورتوں کے جمع ہونے میں ہیں۔ خود خیال کرو کہ جس میں اتنی بے انتہا خرابیاں ہوں، وہ عمل کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس رسم کا بند کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جتنی رسمیں لکھی ہیں اس کے علاوہ تو آج کل اور بھی بہت سی خرافات ہوتی ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ کیے جاتے ہیں، موویاں بنتی ہیں، نامحرم اس کو دیکھتے ہیں، شادی کی موویاں بن رہی ہیں اور تمام آج کل تو یہ میڈیا پہ فوراً پھیل جاتی ہیں، تو پوری دنیا میں نامحرم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ بہت ہی بے حیائی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ مظاہر حرم شرح مشکات شریف سے کتاب الزکات میں صدقات کا باب ہے۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدة کان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما کسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شیئا۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے گھر کے کھانے میں سے صدقہ دیتی ہے، بشرطے کہ وہ اسراف نہیں کرتی، تو اسے اس کے خرچ کرنے سے ثواب ملتا ہے اور اس کے شوہر کو مال کمانے کی وجہ سے ثواب ملتا ہے، اور داروغا یعنی جو خزانچی ہو کسی ادارے کا یا مطبخ کا نگران ہو تو اس کو بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا مالک کو ملتا ہے، اور ان میں سے کسی کے ثواب میں دوسرے کے ثواب کی وجہ سے کمی نہیں ہوتی، یعنی ہر ایک کو پورا ثواب ملتا ہے، مالک کو بھی اور جو ملازم ہے جس کو اس نے مقرر کیا ہے کہ کوئی فقیر مسکین آئے یا کوئی حاجت مند آئے تو اس کو دے دے، تو اس پر بھی اس کو بھی ثواب ملتا ہے جو خازن ہوتا ہے۔ وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخازن المسلم الامين الذي يعطي ما امر به كاملا مؤفرا طيبه به نفسه فيدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين۔ حضرت ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه راوی ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا جو دیانتدار مسلمان داروغا یعنی ملازم یا خزانچی وغیرہ وہ چیز کے جسے دینے کا مالک نے حکم دیا ہو بغیر کسی نقصان کے خوش دلی کے ساتھ اس شخص کو دے کہ جس کے لیے مالک نے حکم دیا ہے، تو وہ صدقہ کرنے والے دو اشخاص میں سے ایک ہے۔ یہ بھی اسی طرح کی حدیث پاک ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جو ملازم مسلمان اور امانت دار ہو کہ اس کا مالک صدقے میں کچھ دینے کا حکم کرتا ہو اور وہ پورا اور خوش دلی کے ساتھ دیتا ہو، نیز صدقے کا مال اسی کو دیتا ہو جس کو دینے کے لیے مالک نے حکم دیا ہو، تو اس ملازم کو بھی اس کے مالک کے مانند ثواب ملتا ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتلت نفسها واظنها لو تکلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ مرنے سے پہلے کچھ کہنے پاتیں تو صدقہ دینے کی ضرور وصیت کرتی، لہذا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا انہیں اس صدقے کا ثواب مل جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس حدیث شریف سے یہ دلیل ہے اور اہل سنت والجماعت کا متفقہ طور پر یہی مسئلہ ہے کہ جو عبادات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی درخواست کے بعد اگر یہ دعا کی جائے کہ یا اللہ جو کچھ نیک عمل کیا ہے اس کا ثواب آپ مرنے والے کو یا جس کو بھی پہنچانا چاہے اس کو عطا فرما دیجئے، تو اس طرح سے اس کو اس عمل کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور اس میں استغفار کی بھی کافی اہمیت ہے کہ اگر کوئی شخص استغفار مرنے والے کے لیے کرے تو اس کے لیے بہت کارآمد ہوتا ہے، مرنے والے کے لیے بہت اہم اور بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے اس کے لیے استغفار کرنا۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبته عام حجۃ الوداع لا تنفق امرأة شیئا من بیت زوجها الا باذن زوجها، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الطعام، قال ذلك افضل اموالنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا حجۃ الوداع کے سال کے موقع پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر میں سے کچھ خرچ نہ کرے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھانے میں سے بھی خرچ نہ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا ہمارے اموال میں بہترین چیز ہے، نفیس چیز ہے، یعنی کھانا تو پھر بڑھیا ہوتا ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر، ہاں اگر شوہر نے اجازت دے رکھی ہو کہ گھر کی معمولی چیزیں کھانا وغیرہ یا کوئی پیسے وہ دے دے تو پھر اس کے لیے ویسا ہی ہے جیسے پہلی حدیث میں گزرا کہ اس کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ کے آگے کتاب الصوم یعنی رمضان المبارک کے روزے کا بیان اور روزوں کا بیان ہے، یہ انشاءاللہ تعالی کل سے ہم شروع کریں گے۔ تحفہ رمضان سے کچھ باتیں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ فرمایا کہ عورتوں کو گھروں میں قرآن سنانا مناسب نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے تو عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں میں دوری رہے، اور یہاں اختلاط یعنی ملنا اور قریب ہونا لازم آتا ہے۔ فرمایا کہ ضرورت ہی کیا ہے عورتوں کو قرآن پاک کا ختم سننے کی، جب شارع علیہ السلام ہی کی طرف سے لازم نہیں کیا گیا تو ان کے ذمے کچھ ضروری نہیں ہے، بس علم طرح کیف سے پڑھ لیا کریں۔ ایک اور خرابی یہ ہوتی ہے کہ جب ایک جگہ حافظ عورتوں کو سنانے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے تو سارے محلے سے عورتیں آ کر جمع ہوتی ہیں اور بلا ضرورت گھر سے نکلنا ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورۃ، یعنی عورت چھپانے کی چیز ہے۔ فرمایا کہ بعض عورتوں کا یہ معمول ہے کہ رمضان المبارک میں حافظ کو گھر میں بلا کر اس کے پیچھے قرآن مجید سنتی ہیں، اس میں بہت سے مفاضل ہیں۔ آج کل تو یہ بہت ہو رہا ہے کہ ٹینٹ لگا لیتے ہیں کسی میدان میں یا کسی کلب کو بک کر لیتے ہیں اور اس میں عورتیں اور مرد جمع ہو کر تراویح پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر تو اور بھی بہت زیادہ خرابی کی بات ہے۔ فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید سناتا ہے حتی الامکان آواز بنا کر لہجے کو دلکش کر کے پڑھتا ہے، مردوں کا ایسا نغمہ عورتوں کے کان میں پڑھنا بے شک قلب کے فتنہ و فساد کا موہم ہے. حدیث شریف میں اس کی دلیل واضح ہے. فرمایا کہ دوسرے عورتوں کے مزاج میں چونکہ بے احتیاطی ہوتی ہے اس لیے سلام پھیر کر پکار پکار کر باتیں کیا کرتی ہیں اور امام صاحب سنا کرتے ہیں. بلا ضرورت عورتوں کا اپنی آواز اجنبی مردوں کے کان میں ڈالنا شرعاً ناپسندیدہ ہے. تیسرے بعض مجمع میں تمام عورتیں اس مرد کے اعتبار سے نامحرم ہوتی ہیں, ان میں کوئی بھی اس کی بیوی یا ماں یا بہن نہیں ہوتی. ایک گھر میں مرد کا اتنی نامحرم عورتوں کے ساتھ جمع کرنا بے شک حکم شرعی کے خلاف ہے. اور یہ موٹی سی بات ہے کہ جب شرعاً عورتوں کا مسجد میں جانا منع ہے, جس سے معلوم ہوا کہ شریعت کا مقصود یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں میں دوری رہے, بس جب عورتوں کو مردوں کے مجمع میں جانے کی ممانعت ہے, اسی طرح مردوں کو عورتوں کے مجمع میں جانے سے اور عورتوں کو مرد کو بلانے سے کیوں نہ ممانعت ہوگی. فرمایا کہ عورتوں کے لیے یہی مناسب ہے کہ اپنے گھروں میں الگ الگ تراویح پڑھیں. ہاں کسی کا بھائی یا بیٹا حافظ ہو اور چار عورتیں گھر کی اپنی مجمع ہو, یعنی نامحرم نہ ہو محرم عورتیں ہوں, اس کے پیچھے قرآن سن لیں تو اس میں مذائقہ نہیں, بشرطے کہ یہ شخص فرض جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھے. یعنی یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز جب جو فرض نماز ہے اس کو بھی گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں. گھر میں تراوی پڑھنی ہے تو فرض نماز بھی گھر میں پڑھ لیتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. مرد کو چاہیے کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھے. اور اگر دو چار میں کوئی پردے دار ہو, یعنی ایسی عورت جس سے پردہ ضروری ہو, تو درمیان میں کوئی دیوار یا پردہ وغیرہ حائل ہونا چاہیے اور عورتوں کے جمع ہونے کا اہتمام نہ کیا جائے. یعنی ادھر ادھر سے بلا کر عورتوں کو جمع نہ کیا جائے, بلکہ صرف اپنے گھر کی جو محرم عورتیں ہیں ان کو پیچھے ایک صف بنا کر کھڑا کرے. پہلے امام ہو اور اس کے بعد مرد ہوں, مردوں کی صف الگ ہو اور پھر اس کے پیچھے عورتوں کی صف الگ ہو. اگر عورت ایک بھی عورت ہو تو اس کو پیچھے صف میں کھڑا ہونا چاہیے, مردوں کے برابر نہیں کھڑی ہو سکتی. اور اگر دو چار اپنے گھر کی محرم عورتیں ہیں, ان میں کوئی ایک نامحرم ایک دو نامحرم بھی ہیں, تو پھر ان کو پردے یا دیوار کے پیچھے کھڑا ہونا ضروری ہے. اب یہ انشاءاللہ شرح آخری شروع ہونے والا ہے, جو آگ سے نجات کا اشرہ مشہور ہے رمضان المبارک کا. اور اس میں اگرچہ پورے رمضان المبارک میں مغفرت بھی اللہ تعالیٰ بے حساب فرماتے ہیں, رحمتوں کے دروازے بھی بے حساب کھولتے ہیں اور دوزخ سے دوزخیوں کو نجات بھی دیتے ہیں, پورے رمضان یہ سلسلہ ہوتا ہے. لیکن غالبہ ایک اشرے میں رحمت کا زیادہ ہوتا ہے اور دوسرے اشرے میں مغفرت کا زیادہ ہوتا ہے اور تیسرے میں دوزخ سے نجات کا غلبہ اللہ تعالیٰ زیادہ ہوتا ہے. تو ابھی آخری اشرہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اصل بات جو ہے اس میں زیادہ کام کی سب سے اہم وہ یہی ہے کہ گناہوں سے پوری طور سے بچا جائے بازاروں میں پھرنے سے. اب عید کی تیاریاں ہمارے یہاں یہ قاعدہ ہے کہ 11 مہینے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں, اور جہاں رمضان آیا اب عید کی تیاری شروع رمضان آنے کے بعد. یہ طریقہ غلط ہے. جو عقل مند لوگ ہیں, اول تو میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ عید کے لیے کوئی نیا جوڑا خریدنا شریعت نہیں ہے. ہاں جو اچھا لباس اپنے پاس موجود ہو ان میں سے اچھا لباس پہنیں, اگر نہیں ہے تو خرید بھی لے, خریدنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن رمضان کے مبارک دن مبارک ساعتیں اور مبارک راتیں بہت ہی قیمتی راتیں ہیں, بہت ہی قیمتی دن ہیں. روزے کے اندر بھی انسان سوتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ اس کو سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے, سو رہا ہے عبادت کا ثواب مل رہا ہے. تو کس قدر محروم اور نقصان میں وہ شخص ہوگا کہ ان ساعتوں کو وہ بازاروں میں میچنگ ڈھونڈنے کے لیے اور چوڑیاں خریدنے کے لیے اور جس میں نامحرموں سے واسطہ پڑتا ہے, اور بازی ایسی بے حیا عورتیں ہیں کہ چوڑی والے کے ہاتھ سے چوڑیاں پہنتی ہیں. یہ تو بہت ہی گندا اور بے حیائی کا کام ہے کہ چوڑی والا عورتوں کو چوڑی پہناتا ہے, بہت ہی بے حیائی کا کام ہے, بے شرمی کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے تو خاص طور سے بچائے اور ہر گناہ سے بچائے. تو یہ مبارک ساعتیں اس میں بازاروں میں پھرنا جو اللہ کی نظر میں سب سے مبغوض جگہ ہے, حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے مبغوض جگہ بازار ہیں اور سب سے بہترین اور پسندیدہ جگہ ہیں مساجد ہیں. تو ایسے مبارک ساعتوں کو, قیمتی ساعتوں کو بازاروں میں معمولی معمولی کام کے لیے, جوتیاں پہننے کے لیے جانا ہے تو اس کونے سے شہر کے اس کونے تک ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی مطلب کی جوتی مل جائے, صرف ڈیزائن اور فیشن کی خاطر ڈھونڈ رہے ہیں. راحت کی خاطر تو ٹھیک ہے کہ بھائی آرام دہ جوتی نہیں ہے, سائز پورا نہیں ہے تو دوسری دکان میں دیکھ لیا, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب خریداری جو ہے, ایک تو بعض گھروں کے اندر تو بہت ہی مبارک بات ہے کہ ان کے مرد ہی ان کو بازار سے سب چیز لا دیتے ہیں, ان کو ان کی فرمائش کا پتہ ہوتا ہے, اور وہ عورتیں بھی ایسی قابل مبارک بات ہیں کہ جو ان کے شوہر لا دیتے ہیں وہ اس کو خوشی خوشی پہن لیتی ہیں, شکایت نہیں کرتی کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے. تو سب سے بہترین بات تو یہی ہے کہ گھر کے مرد بازار سے خریداری کر کے ان کے مطلوبہ چیزیں لا دیں, لیکن اگر کسی مجبوری سے جانا ہی ہے, جیسے پیر میں جوتی کا سائز سمجھ میں نہیں آتا یا فٹنگ سمجھ میں نہیں آتی, تو ٹھیک ہے, لیکن پردے کے ساتھ, حیا کے ساتھ, اور رمضان مبارک سے پہلے پہلے یہ کام کر لیں تاکہ اتنی قیمتی ساعتوں کی ناقدری نہ ہو جائے, ناشکری نہ ہو جائے. بازار میں نکلتا ہے انسان, بہت مشکل ہوتا ہے کہ نظر کی پوری پوری حفاظت ہو سکے, زبان کی پوری حفاظت ہو سکے, نامحرموں سے کلام کرنا پڑ جاتا ہے, عورتوں کو مردوں سے بات کرنی پڑ جاتی ہے, اور اس میں جو ہے بہت سے گناہ زبان سے بھی ہو جاتے ہیں, گھروں کے اندر غیبتیں ہو جاتی ہیں, بدگمانیاں ہو جاتی ہیں, شکایتیں اور تان و تشنی ہو جاتے ہیں. تو جس طرح نگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت, یہ دو بڑے ذریعے ہیں گناہوں کے ارتکاب کے, کہ نظر بھی اٹھ جاتی ہے اور اس سے گناہ ہو جاتا ہے, آنکھوں کا زنا ہو جاتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا پڑتی ہے, قرآن کا حکم ٹوٹتا ہے, اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے. تو ان باتوں سے بہت بچنا چاہیے. ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی ہی تعلیم تھی کہ اگر نفل اذکار زیادہ نہ ہو سکیں, نفل عبادتیں زیادہ نہ ہو سکیں تو اتنے غم کی بات نہیں ہے, مگر گناہ جو اللہ نے جس سے بچنا آسان فرمایا ہے, جیسا کہ ہمارے مرشد فرماتے تھے کہ گناہ نہ کرو, آرام سے رہو, اللہ کا پیار لے لو, اللہ کی محبت لے لو, اور سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ, جیسا کہ حدیث پاک میں ہے, اتق المحارم تکن عابد الناس, کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ تو تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر نفل اذکار نہ ہو سکیں تو کوئی غم نہیں, زیادہ عبادت نہیں ہو سکتی, کوئی غم نہیں, لیکن اتنا کام تو ہم کر سکتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو ہم بچا سکتے ہیں. یہ ہلکا سا, اتنا چھوٹا ہلکا سا پردہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں پر دیا ہے, تو اس کو ہم جھکائے رکھیں, ہم بے ضرورت ادھر ادھر نہ دیکھیں کہ یہاں کیا بک رہا ہے, یہاں کیا ہو رہا ہے. ہم نگاہیں ہوں نیچی, چلیں سیدھے سیدھے, بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا. جب باہر نکلیں, اگر بالفرض نکلنا بھی پڑے, تو ایسی صورت میں نگاہوں کی سختی سے حفاظت ہو, نگاہ نیچی کر کے چلے, اور جہاں پر ضرورت ہو دیکھنے کی وہاں احتیاط کے ساتھ نظر اٹھائیں, لاپرواہی سے, غفلت سے نہ اٹھائیں, اور پوری پوری کوشش کریں, خصوصاً اس مبارک مہینے میں, اور تمام زندگی عورتوں کے لیے سب سے بہترین جگہ ان کے گھر ہیں. عورتیں جو ہیں اپنے گھر کی ملکہ ہوتی ہیں, مالکہ ہوتی ہیں, تو اس میں گھروں میں رہنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, کہ اپنے گھروں میں قرار سے رہو, بے ضرورت روزانہ ادھر ادھر یار باشی کے لیے اور باتیں کرنے کے لیے, گپیں ہانکنے کے لیے, چلو آج اس کے یہاں مل جائیں, چلو آج اس کے یہاں چلے جائیں, یہ چیز عورت کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے اور سینکڑوں ہزاروں گناہوں کا سبب ہے. تو کیا عورتیں اور کیا مرد, مردوں کے لیے بھی یہی ہے کہ بے ضرورت باہر نہ نکلیں. املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک, ہر مومن اور مومنہ کے لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ طریقہ بتلایا زندہ رہنے کا, کہ اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو, جیسا بھی عرض کیا کہ نگاہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ زبان سے بہت جلدی گناہ ہو جاتا ہے, کبھی جھوٹ نکل جاتا ہے, کبھی خلاف واقع بات نکل جاتی ہے, کبھی کسی کام میں مبالغہ کسی بات میں مبالغہ ہو جاتا ہے جتنی بات ہے اس سے بڑھا کر کہہ دیا، اور کبھی غیبت ہو جاتی ہے، اور کبھی کسی پہ تہمت لگ جاتی ہے، اور کبھی کوئی بات منہ سے ایسی نکل جاتی ہے جو کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے، کبھی فضول بات نکل جاتی ہے جس میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہے، نہ ہی آخرت کا کوئی فائدہ ہے، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، اور کبھی جو ہے وہ ایسی بات نکل جاتی ہے جو لغو ہو اور بیہودہ بات ہو، فحاشی کی بات ہو، یہ بھی منہ سے نکل جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنی زبان کو لگام دے کر رکھو، پکڑ کر رکھو، روک کر رکھو، ایسی فضول بات نہ کرو، بے سوچے سمجھے بات نہ کرو، اور اپنے گھروں سے چپکے رہو۔ وَلْيَسْعَ بَيْتُكَ، اپنے گھروں سے چپکے رہو، تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہو۔ بہت سے لوگ گھروں میں رہتے گھبراتے ہیں کہ آؤ چلو ذرا باہر نکلیں، سڑکوں پہ بیٹھ جائیں، کیفے میں بیٹھ جائیں، جا کے فٹ پاتھوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور رات رات بھر وہاں گپے مارتے ہیں اور کھانے کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں۔ یہ سب جو ہے زندگی کی سخت ناقدری ہے، اور اس شخص نے اپنی قیمت کو نہیں پہچانا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو گھر سے باہر نہ نکلے، گھروں سے چپکے رہیں۔ وقت کے علا خطیعتک، اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو، یعنی گناہ ہو جائے، گناہ تو ہم سے ہر وقت صادر ہوتے رہتے ہیں، تو خدا تعالیٰ سے توبہ اور استغفار ہم کرتے رہیں۔ تو خصوصاً یہ آخری جو عشرہ ہے اس میں یہی بات دل میں آتی تھی کہنے کے لیے کہ گھروں سے بے ضرورت باہر نہ نکلیں۔ اگر میچنگ نہیں ہے تو کیا نقصان ہے، کتنے کپڑے اللہ نے دیے ہیں، ان میں سے کوئی اچھا کپڑا پہنا جا سکتا ہے، اور اگر لینا ہی تھا تو رمضان سے پہلے ہم یہ سب چیز کی تیاری کر لیں، منع نہیں ہے، لیکن تیاری کر لیں۔ اور سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہمارے مرد جو ہیں وہ لا کے ان کو عورتوں کو دے دیا کریں کہ یہ چیز آپ پہن لیں۔ کپڑا ہے، آج کل تو کپڑے جو ہیں گھر پہ بھی بعض لوگ بیچنا شروع کر دیا ہے، عورتوں کا عورتوں میں لین دین ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے بھی کپڑے خرید سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے دکان جانا، شوروم جانا۔ جو اچھا مل گیا کپڑا، مطلب کو بھاگ گیا، دل کو بھاگ گیا، تو وہ لے لیا۔ اب یہ نہیں کہ پہلے ہم دیکھیں گے کہ بازار میں کیا بک رہا ہے اور کس بھاؤ بک رہا ہے، اپنا اچھا کپڑا سمجھ میں آ گیا وہ لے لیا۔ اسی طرح جو بھی ضرورت کی چیز ہے اس کو، اس کے لیے میچنگوں کے چکر میں جگہ جگہ جانا اور ڈھونڈنا اور اپنے اوقات کو ضائع کرنا، یہ رمضان مبارک کی سخت ناقدری ہے۔ اور دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، جیسا کہ ہم نے اپنے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں سنا بھی ہے کہ روزے داروں کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاملین عرش یعنی عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم میری تسبیحات کرنا چھوڑ دو، میری تعریف بیان کرنا چھوڑ دو، بلکہ تم میرے بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ نوازنا چاہتے ہیں، جب ہی فرشتوں کو آمین لگانے کا حکم دے رہے ہیں کہ میرے بندے اگر اپنی دعا سے جو ہے کوتاہی کی وجہ سے ان کی دعاؤں میں کچھ نقص ہو، کمی ہو، تو میرے فرشتوں کی آمین کہنے سے میں ان کا کام بنا دوں گا۔ یعنی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کام بنانا چاہتے ہیں۔ تو دعاؤں میں ہم کمی نہ کریں، خوب بڑھ بڑھ کے مانگیں، بھلے دنیا بھی مانگے، جائز دنیا مانگنا بھی دعا میں عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، چاہے وہ دنیا ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ تو دنیا بھی مانگیں اور آخرت بھی مانگیں، دونوں جہان کی دولتیں مانگیں، دونوں جہان کی نعمتیں مانگیں، اور اس مالک سے کمی کا اندیشہ نہ کریں کہ کیسے دیں گے اتنی بڑی بڑی چیزیں، بلکہ بہت دینے والے ہیں، کتنا بھی دے دیں تو ان کے عطاؤں میں، ان کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ ایک حدیث پاک کی روایت میں ہے کہ اگر تمام بنی آدم انسان، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے والے آنے والے انسان اور تمام کے تمام جن، یہ سب اور خشک اور تر، یعنی جوان اور بوڑھے، بچہ بچہ، جتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی انسانوں اور جنوں میں سے، وہ سب کے سب ایک ہی میدان میں جمع ہو جائیں اور سب کے سب مجھ سے اپنی اپنی مختلف چھوٹی بڑی ہر قسم کی حاجتیں، ہر انسان اپنی الگ الگ مانگ رہا ہے، ہر جن اپنی الگ الگ مانگ رہا ہے حاجتیں، اور بڑی اور چھوٹی ہر قسم کی حاجتیں مانگ رہا ہے، تمام بنی آدم، تمام پیدائش سے لے کر اول سے لے کر آخر تک کے آنے والے جن اور انسان ایک میدان میں کھڑے ہو کر اپنی تمام یہ حاجتیں مانگیں، اور میں ان کو سب کے سب کو عطا کر دوں تو میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی کہ جتنا کہ سمندر میں ایک سوئی کو ہم ڈبوئیں اور اس کو نکال کر دیکھیں کہ سمندر میں سے پانی کتنا اس میں لگ کے آیا ہے، کتنی معمولی مقدار ہوگی، تو فرمایا کہ اتنی بھی کبھی میرے خزانوں میں سے نہیں آ سکتی، اس قدر اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں۔ تو اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ ہم سے مانگو، ادعونی استجب لکم۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ عجیب مالک ہے کہ دنیا کا آدمی تو جو ہے ناراض ہو جاتا ہے بار بار مانگنے سے، تنگ آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں بار بار مانگنے سے، اور نہ مانگنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنی دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، اور دعا اور مناجات خدا تعالیٰ سے قرب کا تعلق دلانے میں بہت بڑا ذریعہ ہے، خدا تعالیٰ کا قرب کا بہت ذریعہ بڑا ذریعہ ہے۔ دعا کرنا، مناجات کرنا، آہو فغاں کرنا، اپنے گناہوں پر رونا، اور تمام جائز حاجات بھی مانگنا۔ تو دعاؤں میں کمی نہ کریں، اور یہی ہے کہ اگر کچھ عبادت کی ہمت نہ ہو تو آپ اسی نیت سے سو جائیے کہ سونے والے کو ایک تو دو بڑی باتیں ہیں، کہ ایک تو سونے سے ہم گناہوں سے محفوظ رہیں گے، ہماری آنکھ بھی محفوظ، ہماری زبان بھی محفوظ، ہمارے کان بھی محفوظ، ہمارا دل بھی محفوظ، ہمارے ہاتھ پاؤں بھی محفوظ، کیونکہ سونے والا مثل مردہ کے ہوتا ہے۔ تو جب جیسے مردے سے کوئی گناہ صادر نہیں ہو سکتا، اسی طرح سونے والے سے بھی کوئی گناہ صادر نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ روزے میں جو آدمی سوتا ہے اس کو سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے، صرف سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، تسبیح کہنے کا ثواب ملتا ہے اس کو۔ تو ان دونوں نیتوں سے ہم سو جائیں تاکہ ہم سے گناہ صادر نہ ہو۔ اور جتنی یہ افطاری اور کھانا پکانے اور گھر کی خدمات ہیں، جیسا کہ حدیث پاک کی روایت ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ہر نفل کا ثواب فرض کی طرح برابر دے دیتے ہیں، اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ ہر عمل کے لیے ہے۔ اگر ہم افطاری بھی بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں روزے داروں کی خدمت ہے، اور کچھ خرید کر لا رہے ہیں تو اس سے بھی سمجھو کہ روزہ کھولے گا کوئی، تو گھر والوں کو بھی، جو گھر والوں کو افطاری کرا رہے ہیں، روزہ کھلوا رہے ہیں، تو اس کو بھی کیوں نہ ملے گا ثواب روزہ رکھنے کا۔ یہ خود اپنے روزہ رکھنے کا ثواب ہے، اور ایک دوسروں کو افطار کرانے کا ثواب ہے، اور جتنے معاونین ہیں ان کو بھی یقیناً کچھ نہ کچھ اجر و ثواب ملے گا۔ اگرچہ صراحتاً حدیث میں اس بارے میں کوئی الفاظ نہیں ہے کہ جو معاون ہوگا اس کو کیا ملے گا، لیکن ایک عقل کہتی ہے کہ جہاں اتنا کچھ اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے روزہ افطار کرانے پر اللہ تعالیٰ پورے روزے کا ثواب افطار کرانے والے کو دیں گے، تو معاونین کو کیا، معاون کو بھی کچھ نہ کچھ کیوں نہیں دیں گے۔ تو یہ عورتیں جو گھر کی خدمت کر رہی ہیں، شوہروں کی خدمت کر رہی ہیں، روزے داروں کی خدمت کر رہی ہیں، کسی بھی طریقے سے ہر کام پر خوب اجر و ثواب اللہ تعالیٰ مومن کو دیتے ہیں۔ اگر جو شریعت اور سنت پر چل رہا ہو تو اس کو، اور اس کی نیت ثواب کی ہو، تو اس کو ضرور اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ تو یہ کام کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، یہ دنیا داری نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے حضرت نے فرمایا بھی ہے کہ چیز دنیا از خدا غافل بدن، نے قماش و نقر و فرزند و زن، کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے اولاد کی تربیت میں، اگر بچے چھوٹے ہیں تو ان کی دیکھ بھال میں، ان کو ہگانا متانا کرنا، کہلانا بلانا، تو ہم نے تو دین کا کام کچھ کیا ہی نہیں، نہ تلاوت کی، نہ نماز پڑھی، نہ کچھ نہیں۔ یہ بہت کچھ اجر و ثواب ہے، بچے کی تربیت، بچے کی دیکھ بھال، اس کو ہگانا متانا، اس کو دودھ پلانا، اس کی دیکھ، ہر طرح کی جس قسم کی بھی اس کو ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پوری کرنا، اپنے اہل و عیال کی ضرورت پوری کرنا، یہ سب کی سب عبادت ہے۔ کون کہتا ہے کہ یہ دنیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم سے کچھ کام ہی نہ ہوا، یہ سب کی سب عبادت ہے، واللہ عبادت ہے۔ تو اس کو ہم عبادت سمجھ کے کریں، اور اچھے طریقے سے کریں، شوہروں کی خدمت اور ان کی منشا کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق، ان کے مزاج کے مطابق ان کی خدمت کریں، ان کے اشاروں کو ہم سمجھیں، ان کے مزاج کو ہم سمجھیں کہ ہمارے شوہر کا مزاج کیا ہے۔ بعض شوہر نمخو ہوتے ہیں، عورتیں ان سے بعض فرمائشیں کرتی ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، وہ کام کریں گے، تو وہ اجازت تو دے دیتے ہیں لیکن ان کے منشا اور مزاج کے خلاف ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی کمال نہیں ہوا، اجازت تو آپ نے لے لی، جائز تو آپ کے لیے ہو گیا، لیکن اس کے مرضی کے اور منشا کے وہ خلاف ہے، تو یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کے مزاج کو سمجھیں اور ان کی منشا اور مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہونے دیں، وہ کام کریں جس سے وہ خوش ہوں، یعنی پوری کی پوری ان کی تابعدار بن کے رہیں۔ آج مصیبت یہی ہے کہ عورتیں مردوں کے برابر ہونے کی کوشش کرتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں ویسے ہی ہم نے کر لیا تو ہم نے برابر کا کام کیا، کوئی گناہ نہیں کیا۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو محکوم بنایا ہے اور مرد کو حاکم بنایا ہے، اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر برتری اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اس کے خلاف کرنے سے ہی گھروں کے اندر جھگڑے، ناچاکیاں، نا اتفاقیاں پیدا ہوتی ہیں، بدمزگی پیدا ہوتی ہے، اور بعض گھروں میں یہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ جہنم کا سا ماحول بن جاتا ہے۔ ہر روز لڑائی جھگڑا، رنجشیں، اور آپس میں جو ہے وہ غالب گلوچ تک ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارا دین نہیں سکھاتا، بلکہ عورتوں کو محکوم اور تابع بن کر ہی رہنا چاہیے، اور مردوں کو حاکم اور مطبوع بن کر رہنا چاہیے۔ اور یہ البتہ ہے کہ دین میں ہمارے نرمی کا حکم ہے، کہ مردوں کو حکم ہے کہ عورتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں اور ان کی خطاؤں کو معاف کرتے رہا کریں، مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اس سے درگزر کیا کریں۔ اسی طرح عورتوں کو چاہیے کہ مردوں سے ضد اور بڑی بڑی فرمائشیں جو ان پر بوجھ بنے وہ نہ کریں، اور ان کے مزاج کے مطابق، ان کے جو ایک محاورہ ہے نا کہ اشاروں پر ناچنا، تو اشاروں پر ناچنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایسی عورت کو حدیث پاک میں یہی بشارت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے فرمائیں گے کہ تو جس دروازے سے چاہے، 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جا۔ یعنی ایسی عورت سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوں گے، اتنا خوش ہوں گے کہ اس کو 8 دروازوں کو اس کے لیے کھل جائیں گے قیامت کے دن۔ تو یہ دنیا کی زندگی تو جو ہے تھوڑی سی اور مختصر ہے، اور یہ جنت بنانے ہی کے لیے، آخرت بنانے ہی کے لیے زندگی دی گئی ہے۔ تو ہم اپنی آخرت کو اس طرح سے بنائیں کہ اپنے فرائض واجبات اور سنن مؤکدہ کے علاوہ تمام اپنے امور کو دیکھیں، محاسبہ کریں کہ ہم جو گھرداری کر رہے ہیں ہمارے مردوں کے مزاج کے خلاف نہ ہو، اور ان کو ہماری ذات سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ جب شوہر کے گھر میں آنے کا وقت ہو تو صاف ستھرے کپڑے پہن کے رکھیں، بن سنور کے رہیں جس حد تک مناسب ہو، اور یہ نہ ہو کہ اول جلول اور سر جھاڑ منہ پہاڑ بنے ہیں، اور آتے ہی شکایتوں کا ایک امبار لگا دیا اور کسٹم کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے فلاں چیز منگائی تھی، یہ کیوں نہیں لائے، وہ کیوں نہیں لائے۔ تو یہ بات اچھی نہیں ہے، بلکہ مرد جب گھر میں داخل ہو تو مسکراتے ہوئے داخل ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو قرآن مجید میں بھی اس سلام کا عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، تحیتا من اللہ طیبتا مبارکتا، کہ یہ تحفہ ہے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے، بہت ہی مبارک اور پاکیزہ سلام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ تو یہ گھر میں داخل ہو تو یہ سنت ہے کہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو سلام کریں، اور مسکرا کر دیکھیں گھر والوں کو، اور چاہے اگر مسکرانا نہ بھی آ رہا ہو، غصہ ہی کیوں نہ آ رہا ہو، لیکن تکلق سے اپنے چہرے کو جو ہے کشادہ کرے اور اس پر مسکراہٹ لائے۔ اور اسی طرح جو عورت استقبال کرے اس کا، تو وہ بھی اس کو بھی چاہیے کہ شوہر کے مزاج کے مطابق گھر کو سمیٹ کر صاف ستھرا کر کے رکھے۔ اور گھر پھیل جاتا ہے کاموں کے دوران، لیکن جب شوہر کے آنے کا وقت ہو تو اس کو اچھی طرح سمیٹ کے رکھے، کھانا وقت پہ تیار ہو جائے، اور بچے بھی صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں، اور خود بھی بن سنور کے صاف ستھری رہے کہ اس کا شوہر اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب میاں اور بیوی ایک دوسرے کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو محبت کا ماحول ہونا چاہیے، محبت کی فضا ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کے دکھ درد کا خیال بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف عورت ہی سارے کام شوہر کے مزاج کے مطابق کر کے رکھے، بلکہ شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی عورت کا کچھ نہ کچھ خیال کرے، اور اس کے دکھ درد کا خیال کرے، اس کے مزاج کا خیال کرے۔ کبھی کبھی اس کے لیے کوئی جو چیز اس کو پسندیدہ ہو کھانے پینے کی، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، وہ لے جا کر اس کو دیا کرے، خاص طور سے دیا کرے کہ ہم تمہارے لیے لائے ہیں، تاکہ اس کو احساس ہو کہ انہیں ہماری خوشی کا اور دکھ درد کا خیال ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ہم رمضان مبارک کو گزاریں، اور یہ جو افطاری کی تیاری اور گھرداری ہے، یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس کا اللہ تعالی بہت کچھ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پورے جو وقت باقی رہ گیا ہے اس کی پوری پوری قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور شب قدر بھی اس عشرے کے اندر ہیں، پانچ راتیں ہیں، تاخ راتیں، اور یہ نہیں ہے کہ ایک کسی ایک شب کو پکڑ لیا جا سکتا ہے اسویں شب کو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکویناً یہ رات اسی لیے بلا دی گئی کہ تاکہ بندے اس شب کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. اب جو اگر شب قدر نہ بھی ہوئی تو جو عبادت ہم کریں گے وہ کوئی کم تھوڑی ہوگی، جیسا کہ حدیث کی روایت میں ہے کہ ایک ایک سجدے پر جو راتوں میں بندہ کرتا ہے ڈھائی ڈھائی ہزار نیکیاں اس کو عطا ہوتی ہیں. جو قرآن پاک سنتا ہے اس ہر حرف پر سو نیکیاں ملتی ہیں، لیکن یہ سو نیکیوں کا جو عدد ہے یہ فکس نہیں ہے اللہ کے یہاں. اس کو اللہ تعالیٰ جس درجے کی نیکی ہوگی، جس محبت کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں گے، جس عظمت کے ساتھ پڑھیں گے یا سنیں گے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ 700 گنا اور اس سے بھی آگے لے جاتے ہیں. تو جس قدر عظمت اور قدر کے ساتھ ہم قرآن پاک کو سنیں گے اور تراویح کو قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، تو یہ ہزاروں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لاکھوں نیکیاں ایک ایک دن میں ہم کما سکتے ہیں. اور شب قدر جو دن جو مل گئی ہم کو، تو پھر تو کیا کہنا ہے کہ ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے اس میں عبادت کرنا. تو لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ دین میں ہمارے اعتدال ہے، ہر معاملے میں اعتدال ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ساری رات ہی جاگنا فرض ہے، جس میں ہمت ہو جتنی ہمت ہو اتنا جاگ لے اور تھوڑے سے نوافل پڑھ لے اور قرآن پاک کی تلاوت کر لے. حکیم الامت نے لکھا ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی یہ رات شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں جو فرض نماز پڑھی، مغرب کی سنتیں پڑھی، یہ بھی شب قدر کی عبادت میں شامل ہے. اس کے بعد آدمی کھانا بھی کھا رہا ہے وہ بھی عبادت میں شامل ہے. اس کے بعد جو ہے یہ تراویح کا اہتمام کر رہا ہے، عشاء کی نماز پڑھی، تراویح پڑھی، یہ کتنی بڑی عبادت ہے. 20 رکعتیں پڑھنا اور فرض نماز پڑھنا، وتر پڑھنا، یہ ساری کی سارے شب قدر کی عبادات ہی میں شامل ہیں. تو جب جیسے ہی سورج غروب ہوا ہمارا ہر عمل عبادت بن گیا شب قدر کی، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا اضافی ہم نے جاگ لیا کہ چلو بھائی 2-4 رکعت اور پڑھ لی تہجد کی نیت سے، اور تھوڑی سی تلاوت کر لی، تھوڑے سے اذکار کر لیے، اور دعا کے اندر دل لگا کر دعا کر لی، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، اپنے دنیا اور آخرت مانگ لی، جنت مانگ لی، بے حساب مغفرت مانگ لی، اور اپنی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کر دیا، تو یہ پوری. پھر اس کے بعد وہ سو گیا، اور اگر مرد ہے تو صبح اٹھ کر جماعت سے نماز پڑھ لی، سحری کھا کے جماعت سے نماز پڑھ کے پھر سو گیا، تو یہ ساری رات عبادت ہی میں لکھی جائے گی اس کی. اور اسی طرح عورتیں ہیں کہ وقت پر اپنی نماز پڑھ لی، تھوڑی بہت ذکر و تلاوت کر لیا، اب کسی فضول کام میں نہ لگے. فضول کام میں، فضول گوئی میں اگر لگ گیا تو جیسا کہ یہ جو نور ہم نے جمع کیا، جو اجر و ثواب جمع کیا، وہ آنکھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس باقیہ جو عشرہ ہے، باقیہ سعادتیں ہیں رمضان المبارک کی، اس کی پوری پوری جو ہے قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا پورا پورا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سے اس ان ساعتوں میں خصوصاً اور زندگی کی ہر سانس میں کوئی گناہ نہ ہونے پائے، اور اگر کوئی خطا ہو جائے تو ہم اس کی خوب معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش اس مہینے میں کرا لیں ہم. کیونکہ جیسا کہ حدیث میں روایت ہے کہ اس شخص کے لیے ہلاکت کی بد دعا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کو پایا اور اللہ کو راضی کر کے اپنی مغفرت کا ذریعہ نہیں بنایا. اللہ تعالی ہماری بے حساب مغفرت فرمائے اور ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اور تمام زندگی اللہ تعالی اپنے زندگی کے لمحات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.